بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك، اور جب کہا تیرے رب نے، للملائکتی، فرشتوں سے. تھوڑا سا لنک پیچھے جوڑتے ہوئے بات کو، پچھلی آیت میں زمین کی تخلیق کا ذکر ہوا اور اللہ تعالی نے ہم سب کو بتا دیا کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، سب کچھ، گویا زمین بھی اور جو زمین کے اندر ہے وہ سب ہمارے لیے. اور حقیقت ہے کہ ہم سب کو زمین سے ایک محبت ہے، ایک فطری پیار ہے. اس کی تصدیق اس بات سے بھی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ روس کا ایک خلائی مسافر جس کا نام اندرن نیکولائف تھا، اگست 1962 میں جب ایک خلائی پرواز سے واپس آیا تو 21 اگست کو ماسکو میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اس نے کہا کہ جب میں زمین پہ اترا تو میرا جی چاہتا تھا کہ میں زمین کو چوم لوں. ابھی تو ہم زمین والوں کا دل چاہتا کہ خوب فضا کی سیر کر کے آئیں، لیکن جو کر کے آیا اس کا دل کیا چاہا کہ زمین کو چوم لوں. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے لیے زمین پر جو آرام اور سکون کے سامان ہیں وہ خلا میں یا سمندر کے اندر نہیں ہیں. پیاس کے بعد جیسے پانی کی قدر آتی ہے، ایسے ہی خلا میں جانے کے بعد اسے زمین کی قدر آئی، اور ہم جو ہر وقت زمین پہ بیٹھے ہیں انہیں زمین کی قدر نہیں. اللہ نے انسان کے لیے زمین کو پیدا کیا، اور اب اس واقعے کا ذکر ہے جس میں انسان کی تخلیق ہوئی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِ، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا. اس کا جو لفظ ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک فعل چھپا ہوا ہوتا ہے. اس ایک طرح سے ایبریویشن ہے اذکرو کی، یاد کرو، اذکرو ذکر کرو. تو اس ریپرزینٹ کرتا ہے اذکرو، وہ وقت یاد کرو، وہ واقعہ یاد کرو جب تیرے رب نے، تیرے سے مراد یہاں کون ہے؟ رب کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. رب کا، تیرے رب نے کہا، چونکہ قرآن پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ رہا تھا اس لیے کا صیغہ استعمال کیا گیا، حالانکہ کم بھی کہا جا سکتا تھا. بہت سی چیزوں میں قرآن کا یہ انداز آپ دیکھیں گے کہ اگرچہ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہے، لیکن کہیں یا ایھا الذین آمنو کہہ کے جمع کے صیغے میں خطاب کیا گیا، اور کہیں یا ایھا النبی کہہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا، یا قل کہہ کے آپ سے خطاب کیا گیا. تو اس جگہ پر بھی جہاں آپ سے خطاب کیا گیا، وہاں وہ صرف آپ کے لیے نہیں، آپ چونکہ ہم سب کے نمائندہ ہیں، ہم سب کے رہبر و رہنما ہیں، اس لیے جس طرف آپ جائیں گے ہم سب اسی کے پیچھے جائیں گے. جو بات آپ کے لیے ہوگی وہ ہم سب کے لیے بھی ہوگی، الا یہ کہ کوئی ایسا قرینہ آئے جس میں وہ بات صرف آپ کے لیے خاص ہو جائے. کلام کا یہ انداز ایک اپنائیت بھی ظاہر کرتا ہے. اس قال رب کا، تیرے رب نے. اچھا، ذرا اپنے آپ کو یہاں رکھیے. میرا رب، اچھا میرا رب، تیرے رب نے کہا، اچھا میرے رب نے کہا. کس سے کہا؟ للملائکہ، ملائکہ سے، ملک کی جمع فرشتوں سے. کیا کہا؟ انی، بے شک میں، جائلن، بنانے والا ہوں. فی الارض، زمین میں. جائل کا لفظ کئی معنوں میں جعل آتا ہے، یا جعلونا جیسے پیچھے آپ نے کیا ترجمہ کیا، ڈال لیتے ہیں. مراد اس سے کیا ہے؟ بنانے والا ہوں، محاورے میں آ کے استعمال ہو رہا ہے. فی الارض، زمین میں، کیا بنانے والا ہوں، پیدا کرنے والا ہوں، بھیجنے والا ہوں. خلیفہ، ایک جانشین، بعد میں آنے والا، جانشینی کرنے والا. جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ ایک جنریشن کے بعد دوسری جنریشن کے آنے کا ذکر ہے، یا پھر جانشین خلیف سے ہے. خلیف ہوتا بعد میں آنے والا، یعنی کسی اور مخلوق کے بعد آنے والا. تو متعدد تفاسیر سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زمین پر انسانوں سے پہلے جنات رہا کرتے تھے، زمین کا استعمال جنوں کے تصرف میں تھا. تو انسان کو خلیفہ کہا گیا یعنی بعد میں آنے والا، یعنی ان کے بعد آنے والا، جنات کے بعد آنے والا. انی جائل فی الارض خلیفہ. اور انسان کو خلیفہ ایک تو اس وجہ سے کہا گیا کہ جنات کے بعد آیا، دوسرا یہ کہ ایک جنریشن کے بعد ایک، اور خلیفہ کا اصطلاحی معنی صاحب اقتدار ہونا بھی ہے، جو اگرچہ بعد میں یہ معنی دیے گئے اس کو، تو اس سنس میں بھی ظاہر ہے کہ جب قرآن نازل ہوا تھا تو خلیفہ کا لفظ کسی حاکم کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا. یعنی قرآن کے نزول کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس وقت خلیفہ کا لفظ کسی با اقتدار ہستی کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا. یہاں اگر کوئی شخص زیادہ سے زیادہ اسے با اقتدار کے معنوں میں لے کر جائے بھی تو با اختیار تک ہی رہ سکتا ہے، کہ انسان زمین پر ایک ایسی مخلوق ہے جو با اختیار ہوگی، صاحب اختیار ہوگی، یعنی اس کو کچھ مرضی بھی دی جائے گی، کوئی اپنی مرضی بھی کر سکے گا. مثلا پہاڑ اپنی مرضی نہیں کر سکتے، سورج اپنی مرضی نہیں کر سکتا، درخت اپنی مرضی نہیں کر سکتے، لیکن جس انسان کے لیے یہ سب کچھ بنایا گیا اسے اپنی مرضی کرنے کا بھی تھوڑا سا اختیار دیا جائے گا، مکمل طور پر نہیں، کسی حد تک. حالو، ان سب نے کہا، کنہوں نے؟ فرشتوں نے. کیا کہا؟ اتجعلو، کیا تو بنائے گا، فیہا، اس میں، ہا کی ضمیر جا رہی ہے ارض کی طرف، یعنی اس زمین میں بنائے گا، من یفسد فیہا، جو اس میں فساد کرے گا، اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا. فرشتوں نے ایسا کیوں کہا؟ اس کی دو وجوہات بیان کی جاتی ہیں. ایک تو جنات کے طرز عمل کو دیکھ کر، کیونکہ وہ بھی صاحب اختیار تھے. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو ان کو چونکہ اختیار ملا، آزادی ملی، مرضی کرنا ملی، تو انہوں نے بھی خوب فساد کیا تھا زمین میں. تو پھر انہیں معزول کر کے ایک طرح سے انسان کو لایا جا رہا تھا، اور انسان کو بھی اختیار دیا جا رہا تھا. تو فرشتوں کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اپنی اس آزادی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زمین میں اسی طرح فساد کرے جیسا کہ پہلے جنات نے کیا، یعنی جنات کے تجربے کی وجہ سے، اور دوسرے انسان کو دی جانے والی آزادی کی وجہ سے، مرضی کی وجہ سے. یہ سوال اعتراض نہیں تھا، حکمت معلوم کرنا تھا. یعنی اتجعل فیہا من یفسد فیہا، بظاہر یوں لگتا ہے جیسے فرشتے اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کیوں بنا رہے ہیں، وہ تو فساد کرے گا. نہیں، یہ صاحب اختیار مخلوق کی تخلیق کی حکمت معلوم کی جا رہی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے. اور نہ صرف یہ کہ فساد، بلکہ فساد کی انتہا تک اندیشہ ہے. وَيَسْفِكُ الدِّمَا، کہ وہ خون بھی بہائے گا، خون ریزی کرے گا، بد امنی کی انتہا کر دے گا، اپنی خواہش اور مرضی پوری کرنے کے لیے دوسرے کی آزادی میں خلل انداز ہو جائے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم تسبیح کر رہے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ، آپ کی تعریف کے ساتھ، آپ کی پاکی بیان کر رہے ہیں. تسبیح کے بھی دو معنی، نمبر ایک تیزی سے حرکت کرنا، اور نمبر دو اللہ کی پاکی بیان کرنا، اس کی حمد و ثنا کرنا، یہاں دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے. اگرچہ فرشتے اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے میں بھی تیز رفتاری سے کام لیتے ہیں، ہماری طرح نہیں کہ آزان ہو گئی ہے تو کہتے ہیں اچھا ابھی اٹھتے ہیں، ابھی اٹھتے ہیں، اور پھر اٹھتے بھی نہیں ہیں بعض اوقات. تو فرشتے ایسا نہیں کرتے. یفعلون ما یؤمرون، فالسابقات سبقا، تیزی سے سبقت لے جانے والے ہیں. نحن نسبح بحمدک، اللہ آپ انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ دوسری جگہ یہ بیان ہو چکا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو عبادت تو ہم کر ہی رہے ہیں، تسبیح تو ہم کر ہی رہے ہیں. ونقدس لک، ہم آپ کی پاکی بھی بیان کر رہے ہیں. تسبیح میں بھی پاکی بیان کرنا ہے، نقدس اس کے لیے مزید تاکید ہے، یعنی شدت پیدا کرنے کے لیے. جیسے الرحمن کے اوپر الرحیم ہے، ایسے ہی نسبح کے اوپر نقدس ہے. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ لا یفطرون، وقفہ ہی نہیں کرتے، رکتے ہی نہیں. ہم تو تھک جاتے ہیں نا تھوڑی دیر پڑھ کے، پھر کیا ہوتا ہے، اب ذرا ریلیکس کرنا چاہتے ہیں، بریک کرنا چاہتے ہیں، انجوائے کرنا چاہتے ہیں تھوڑا. لیکن فرشتے بریک نہیں مانگتے. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے. کیا کہ سب ایسے نہیں ہوں گے جو فساد اور صفاکی کریں، بلکہ ان میں سے صالح لوگ بھی ہوں گے، نیک بھی ہوں گے، انبیاء، اولیاء، شہداء بھی ہوں گے. اور دوسری ایک اور چھپی ہوئی حکمت یہ بھی کہ انسان صرف فرشتوں کی طرح زبان سے تسبیح اور عبادت کرنے والا نہیں، بلکہ اس کے علاوہ اس کائنات کو تسخیر کر کے، اللہ کی پہچان کر کے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے عملی شکر کا اظہار بھی کرے گا جو اس میں سے نیک ہوں گے. فرشتوں کی تسبیح تو یہ ہے کہ وہ کچھ اور کر ہی نہیں سکتے، یعنی تسبیح کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں کر سکتے. دوسری چیز سے مراد یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے خلاف بول نہیں سکتے، ٹھیک. یعنی فرشتے پاکی ہی بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں کرتے. جیسے ابھی صبح ہم نے ایک کمنٹ میں پڑھی کہ اللہ نے جب خود ہی پیدا کیا تو احسان کیا، فرشتے ایسی بات نہیں کرتے، وہ صرف پاکی بیان کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ بہت اچھی بات ہے اللہ کی تسبیح کرنا، لیکن ان کے پاس تو کوئی بری بات کرنے کی چوائس ہی نہیں ہے. تو ایک ایسا انسان جس کے پاس اچھا کرنے کی چوائس بھی ہے اور برا کرنے کی بھی، پھر وہ اچھائی کرے گا تو اس کی اچھائی زیادہ قابل قدر ٹھہرے گی. اسی لیے انسان کا رتبہ فرشتوں سے پھر بڑھ جاتا ہے جب انسان اپنے گڈ ول کے ساتھ، اپنی اون چوائس کے ساتھ زیادہ بہتر انداز میں اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، جبکہ اس کے پاس حمد و ثنا نہ کرنے کا بھی اختیار ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور کرنے کا بھی کسی حد تک اختیار ہے. یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، انی اعلم ما لا تعلمون، کہ فرشتے غیب کا علم نہیں جانتے. کیونکہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتے. اور اسی لیے وہ پوچھ بھی رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ انسان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں. یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے زمین میں جب انسان کو پیدا کیا تو یہ حقیقت ہے کہ فساد کرنے والے ہر دور میں زیادہ ہی رہے اور نیک لوگ کم ہوئے، عبادت کرنے والے کم ہی رہے، بگاڑ پیدا کرنے والے زیادہ ہی ہوئے. یہ ایک فیکٹ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے اس میں کہ بگاڑ کرنے والوں کو بھی موقع دے. لیکن بگاڑنے والوں کی وجہ سے نیکوں کو نیکی کرنے کا آخر موقع کیوں نہ دیا جائے، کہ یہ سوچ لیا جائے کہ چونکہ بگاڑ ہوگا اس لیے کچھ بھی پیدا نہ کیا جائے. نہیں، وہ لوگ جو اپنی خوشی اور اپنی محبت اور اپنے ارادے سے عبادت کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی موقع دیا جائے. یہ ایک اتنا معتدل رویہ ہے اور اتنی وسعت ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات تو ویسے ہی الواسع، اس کی صفت ہے، وسعت والی ہے، لیکن وہ ہم کو بھی وسعت سکھانا چاہتا ہے. وہ کس طرح؟ کہ عموماً ہم جب دیکھتے ہیں کہ کسی بھی چیز میں بہت سا فائدہ لیکن تھوڑا سا نقصان بھی ہے تو ہم بہت جلد بازی سے اس کو کاٹ دیتے ہیں کہ چونکہ اس میں یہ نقصان ہے تو تھوڑے نقصان کی خاطر بڑے فائدے کو بھی عموماً گنوا دیتے ہیں. مثلاً ایک شخص جس کی ذات سے ہمیں بہت سی بھلائیاں ملتی ہیں، مثلاً ہمارا شوہر ہی، تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، انسان انسان کے ساتھ رہتے ہوئے کچھ چیزیں پسند نہیں بھی آتی تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہت سی خیر اور بھلائی کو نظر انداز کر کے چھوٹی سی دوسرے کی تکلیف دہ بات کو اتنا مائنڈ کر جاتے ہیں، اتنا آگے تک بڑھا دیتے ہیں کہ اس کے نقصان میں پھر اس شخص کی بھلائی سے بھی کچھ فائدہ نہیں اٹھاتے. مثلاً ایک عورت جو ہے، اس کا شوہر بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن تھوڑا غصے میں تیز ہے یا بعض اوقات زبان میں یا کسی اور چیز میں، یا مثلا بہت کھلا خرچ نہیں دیتا لیکن اور بہت کائنڈ ہے، بہت کیئرنگ ہے. تو ہر انسان میں کچھ نہ کچھ کمزوریاں بھی ہیں، کمیاں بھی ہیں. اب ایک شخص اس کی خیر اور بھلائی کو تو نظر انداز کر دے اور صرف اس کی تلخی یا غصے کو ہی ایشو بنا لے اور ہر ہر جگہ اس کی برائی کرنا شروع کر دے اور اس سے جان چھڑانے کی ترکیبیں کرے یا اس گھر کو ہی ختم کرنے کی، تو یہ بہت ناروا زیادتی اور ظلم کی بات ہوگی۔ اسی طرح آپ اپنے دوستوں میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، بعض اوقات رشتہ داروں سے ہمیں بہت پروٹیکشن، بہت فائدہ ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات ان سے کوئی تکلیف بھی پہنچتی ہے۔ تو ہم انسان ہیں جلد باز، چھوٹی سی تکلیف جب آتی ہے تو بڑے خیر کو بھول کے بس سب کچھ ایک جھٹکے میں ختم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ زندگی میں یہ رویہ انسان کے لیے سخت نقصان دہ ہوتا ہے۔ انسانوں کو اپنا دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک بالکل ایک طبعی قانون ہے کائنات کے اندر کہ ایسا ہوگا۔ مثلا ایک فصل کے اندر اصل چیز کیا ہے؟ دانہ۔ ایک درخت کے اندر اصل چیز کیا؟ پھل ہے نا۔ اب آپ کہیں کہ جی پھل تو تھوڑا ہوتا ہے اور اس کا سائز دیکھو کتنا بڑھ گیا ہے، کوئی ضرورت نہیں اس کو رکھنے کی، اس کو کاٹو ختم کرو، تھوڑا پھل دیتا ہے اور پھیلاؤ اس کا اتنا زیادہ ہے۔ تو ایسا شخص درخت کے پھیلاؤ کو دیکھ کے اگر کاٹ ڈالے اس کو تو پھل نہیں کھا سکتا۔ پھل ہمیشہ کم ہی ہوا کرتا ہے۔ فصل میں آپ دیکھیں کہ وہ بھوس اور لکڑی اور باقی فضول چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ مثلا آپ مٹر لاتے ہیں گھر میں پکانے کو، تو اس کا چھلکا ڈھیروں ڈھیر ہوتا ہے اور جو نکلتا ہے اس میں سے وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں میں تو کبھی نہیں مٹر خریدوں گی، اتنا چھلکا ہے اس کا اور کام کی چیز کم ہے، تو پھر ظاہر ہے آپ خود ہی محروم رہیں گے۔ اچھی چیز ہمیشہ کم ہی ہوا کرتی ہے، اچھے لمحے، اچھے اوقات، اچھے لوگ۔ تو جو شخص اس دنیا میں صرف اچھی چیزوں کی تلاش میں رہتا ہے وہ اس دنیا میں جینے کا ڈھنگ نہیں جانتا اور وہ کبھی بھی اچھائی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ لہذا پھولوں کے ساتھ کانٹے ہوں گے، اور اگر آپ کانٹوں سے جگڑنا شروع کر دیں گے تو پھولوں سے فائدہ اٹھا نہیں سکیں گے، اور اگر پھول توڑتے ہوئے کانٹا لگ جائے اور آپ اس پورے درخت کو ہی، اس جھاڑ کو ہی ختم کر دیں کہ میں تو اپنے گھر میں اس کو نہیں رکھ سکتی، تو آپ کبھی بھی اس بہار سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ان رنگوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یاد رکھیں، اس دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی اچھا بنانے کے لیے ایک بنیادی کوالٹی جو خود انسان کی تخلیق کے موقع پر دیکھی گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اس سارے وہ جو اپریہنشن کہہ لیں یا ان کے جو اندیشے تھے، ان سب کے باوجود کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، تم صرف ظاہری باتیں دیکھ رہے ہو، میں کچھ اور بھی جانتا ہوں۔ کہ انسان کو پیدا کرنے میں صرف نقصان ہی نہیں، صرف فساد ہی نہیں، صرف فسق ہی نہیں، بلکہ بھلائی بھی ہوگی، اچھائی بھی ہوگی، اچھے لوگ بھی ہوں گے، دنیا کی تعمیر کرنے والے بھی ہوں گے، اگرچہ ڈھانے والے بھی ہوں گے۔ تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈھانے والوں کو ٹوٹلی ختم کر دیا جائے، پھر تو وہ فرشتے ہی رہ گئے نا باقی، پھر تو انسان اس کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں، فرشتوں کے ساتھ کچھ اور فرشتے پیدا کر دیے جاتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک پلاننگ تھی اور اپنا ایک منصوبہ تھا، لہذا اس منصوبے کو فرشتوں کے علم میں لایا جا رہا ہے جو آلریڈی موجود، اور ویسے بھی یہ کہ وہ سارے اللہ تعالیٰ کے دفتر کے ملازم بھی ہیں، تو عموماً بات قریب والوں سے کی جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں کو اپنے ارادے سے مطلع فرما رہے ہیں کہ میں ایسا کرنے لگا ہوں، اور یہ ایک بالکل فطری سا انداز ہے جس کا ذکر یہاں کیا گیا، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہ تھی، کوئی بے بسی نہ تھی، کوئی مشکل نہ تھی کہ ضرور فرشتوں کے مشورے سے ہی تخلیق کیا جاتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک انداز ہے۔ اب کیا ہوا؟ فرشتوں کو اب بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ انسان صرف فساد کرے گا، انسان تو علم والا بھی ہوگا اور کائنات کو استعمال بھی کرے گا اور تعمیر کی طرف بھی جائے گا، اور اس تعمیر کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا انعام جو دیا، پہلی کوالٹی جو دی، وہ کیا تھی؟ وَعَلَّمَ، تعلیم دی، علم دیا۔ عَلَّمَ آدَمَ، سکھا دیے آدم علیہ السلام کو کیا؟ الاسماء، نام، کلہا، سب کے سب، یعنی جس زمین پہ بھیجا جانا تھا، اور جو زمین خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ سب نام، زمین کی پہچان انسان کو دے دی گئی۔ ثم عرضہ، پھر ان کو پیش کیا، علی الملائکۃ، فرشتوں پر، فقال، پھر فرمایا، انبیونی، بتاؤ مجھ کو، بے اسماء ہاؤلائے، ان چیزوں کے نام، اب تم مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو، کس میں؟ اپنی اس بات میں کہ انسان تو بس فساد کرے گا اور خون بہائے گا. یعنی تمہارا جو خیال ہے اگر اس میں تم سچے ہو کہ ہم عبادت کر رہے ہیں تو انسان کی ضرورت کیا ہے، یا انسان کی تخلیق کی ضرورت سمجھنا جو چاہتے تھے اس کے لیے جو تمہارا خیال تھا، اپنے اس خیال میں جو تم سچے ہو تو بتاؤ، تم ان چیزوں کا علم دو. قالوا لا علم لنا، کہنے لگے ہم تو نہیں جانتے، ہمیں کچھ معلوم نہیں. سبحانک لا علم لنا، تو پاک ہے، تیری ذات بے عیب ہے، ہم نہیں جانتے. الا ما علمتنا، مگر جو تو نے ہم کو سکھا دیا. گویا فرشتوں کا علم بھی اللہ کا دیا ہوا ہے اور انسان کو ملنے والا علم بھی اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. اسی لیے علم کی نسبت اللہ کی طرف جا رہی ہے، اور علم کے حصول کے لیے سب دعائیں بھی اللہ ہی سے مانگی جاتی. انسان علم کے لیے صرف اپنی عقل اور اپنی قابلیت پہ بھروسہ نہیں کر سکتا. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا ہے، حکمت والا ہے. یہ جو سبحانک کا لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ سے پوچھا گیا کون سا کلمہ افضل ہے، آپ نے فرمایا جسے اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے پسند کر لیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور اس سے پیچھے بھی انہوں نے کہا تھا نسبح بحمدک. اور وہ حدیث بھی یاد رکھیں کہ جس میں آتے ہیں دو کلمے ہیں اللہ کو بہت پیارے ہیں، کلمتان حبیبتان للرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ان الفاظ کی ترتیب فرق ہو سکتی ہے، یعنی حدیث کی جو الفاظ میں نے بولے ہیں آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن مفہوم یہی ہے کہ دو کلمے ہیں جو اللہ کو بہت پیارے ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں اور زبان پہ بہت ہلکے ہیں، اور وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. فرشتے جو اللہ کی عبادت اور تسبیح کرتے ہیں، جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا وہ بات کرتے ہوئے سچ کر دیا. حالانکہ اگر سبحانہ کا نہ کہتے اور لا علم سے بات شروع کرتے تو بھی بات درست تھی، لیکن ان کے اندر رچی بسی ہوئی ہے اللہ کی تسبیح، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پاک ہے تو، ہم تو کچھ نہیں جانتے، بس جو تو نے ہمیں سکھا دیا، تو ہی علم والا ہے حکمت والا ہے. قال، فرمایا یا آدم، اے آدم، انبئہم، ان کو بتاؤ، باسمائہم، ان چیزوں کے نام. آدم علیہ السلام نے بتا دیے. اور یاد رکھے انسان دنیا میں آ کے جو بھی ڈسکوریز کر رہا ہے اور یہ جو جتنی بھی چیزوں کے نام رکھ رہا ہے، یہ اندر پروگرامنگ ہوئی ہوئی ہے پہلے دن سے، اس میں انسان کا اپنا کچھ کمال نہیں. اس لیے آپ کہیں جی مسلمان تو کہتا ہے رب زدنی علما، کافر تو نہیں کہتا، تو اس کے باوجود اسے علم ملتا ہے، تو وہ تو اللہ نے پیدا کر کے پہلے سے ہی دیا ہوا ہے، اندر موجود ہے فطرت کے، وہ صرف ڈسکور کر رہا، معلوم کر رہا ہے. قال یا آدم انبئہم باسمائہم، فلما انبئہم باسمائہم، تو آدم علیہ السلام نے جب بتا دیا ان کو ان کے نام، قال الم اقل لکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی باتیں بس میں ہی جانتا ہوں. اگر فرشتوں کو علم غیب نہیں تو انسانوں کو بھی نہیں، کسی اور مخلوق کو بھی نہیں. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ کے علم میں سے کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مگر یہ کہ جتنا اللہ خود چاہتا ہے. شبازکت میں آیات بول کے صرف با محاورہ مفہوم کا ترجمہ کرتی ہوں، لفظی نہیں کرتی، اس لیے کہیں آپ یہ نہ سوچیں کہ اس کا تو یہ نہیں گھیرا کر سکتے اس کے علم کا، مگر تو یہ مراد سے لی گئی ہے، یعنی کوٹ کیا گیا ایز اے ریفرنس، اس کی طرف ہی توجہ کرے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ انی عالم ما لا تعلمون، پھر فرمایا میں نے کہا نہ تھا انی عالم غیب السماوات والارض، یہ پچھلی آیت کی تفسیر ہے یہ آیت، ٹھیک ہے؟ اور یہی وہ چیز تھی جس کی طرف اشارہ تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. نہیں، کیا جانتا ہوں؟ کہ آدم صرف زبانی ذکر نہیں کرے گا، تسبیح نہیں کرے گا، بلکہ کائنات سے متعارف بھی ہوگا، کائنات کو استعمال بھی کرے گا، کائنات کا علم بھی رکھتا ہوگا. وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. کیا چھپا رہے تھے وہ اپنے اندر؟ یہ فرشتوں سے خطاب، یعنی جو تم نے زبان سے کہا کہ انسان فساد کرے گا، خون بہائے گا، اور جو کہا نہیں ابھی تمہارے دل میں تھا وہ بھی مجھ کو پتا، لیکن ہمیں اللہ نے نہیں بتایا کہ فرشتوں کے دل میں کیا تھا، اس لیے بس اتنا ہی کافی. وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. اب آپ دیکھیں کہ یہاں انسان کی برتری ثابت ہوئی فرشتوں پر، کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے. دو چیزیں، ایک تسبیح ہے، اللہ کا ذکر ہے، اور دوسری طرف علم حاصل کرنا ہے. ان دونوں میں فضیلت کس کی ہے؟ اگرچہ دونوں کی ہے لیکن دونوں کو اگر کمپیئر کیا جائے تو زیادہ فضیلت علم کی ہے. اسی لیے ایک عالم 70 عابدوں پر بھاری ہوتا ہے. علم والوں کے والذین اوت العلم درجات، درجات بلند ہیں، اگرچہ ایمان اور اللہ کا ذکر کرنے والوں کے بھی درجے بلند. اسی لیے علم حاصل کرنا نفل عبادت سے، نفل پڑھنے سے بھی بہتر عبادت ہو جاتی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو علم حاصل کرے وہ ذکر چھوڑ دیں یا وہ نفل چھوڑ دیں، یہ مفہوم نہیں. لیکن علم کے ساتھ شغف اور سیکھنا سکھانا جو ہے یہ دنیا کا بہترین کام ہے. یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کی فضیلت ثابت ہوئی باقی مخلوق پر. لیکن یاد رکھیں کہ یہاں علم کائنات دیا گیا تھا، اس وجہ سے بھی انسان کی برتری ہوئی، جو ایک طرح سے اشارہ ملتا ہے کہ جو شخص دنیاوی علوم بھی پڑھے گا یا جو قوم دنیاوی علوم، سائنس اور ٹیکنالوجی مثلاً حاصل کرے گی، وہ دنیاوی اعتبار سے بھی دوسری قوموں کے مقابلے میں بلندی لے جائے گی. جس طرح آدم علیہ السلام فرشتوں پر فوقیت لے گئے، اسی طرح دنیا میں بھی جو قوم ان علوم یعنی کائنات کے علوم کا مطالعہ کرے گی وہ دوسری اقوام پر برتری لے جائے گی. آج کے دور میں ہمارے بچے پوچھتے ہیں نا، جب وہ کافر ہے تو وہ کیسے اتنے بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں، مسلمان ہوتے ہوئے ہمیں یہ کام کرنے. اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ تم صرف تسبیح کر لو، ذکر کر لو، ایک لاکھ دفعہ آیت کریمہ پڑھ لو اور بیٹھے رہو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو میں تمہیں دوسری اقوام پر ترقی دے دوں گا، یہ قرآن میں کہیں نہیں. بلکہ اس کے برعکس یہاں کیا بتایا جا رہا ہے، اس سے کیا پتا چل رہا ہے کہ فرشتے تسبیح کر رہے تھے لیکن اس کے مقابلے میں انسان جو علم رکھتا تھا اسے فضیلت دی گئی، جس کا ثبوت اگلی آیت سے بھی ملے گا کہ اب فرشتوں کو آدم کے سامنے جھکایا جا رہا ہے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ صرف اگر وہ گھر بیٹھ کر تسبیح کرتے رہیں یا ذکر کرتے رہیں یا نماز پڑھتے رہیں یا کوئی اور اس طرح کے چند ریچولز ادا کر لیں تو وہ دنیا میں مادی اعتبار سے ترقی یافتہ ہو جائیں گے. نہیں، یہ تو ایک تعلق ہے ان کا، ذکر کیا ہے؟ ایک تعلق ہے اللہ کے ساتھ. ذکر آپ کو روکتا نہیں کہ آپ کوئی بھی انسانیت کے فائدے کے لیے دنیا کا کوئی علم پڑھیں. اسی لیے عموماً ہمارے ایک کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ جو لوگ دنیا کے علوم میں ہیں وہ شاید کوئی بہت اچھی خدمت نہیں کر رہے یا وہ کوئی شاید عبادت نہیں کر رہے. نہیں، وہ بھی عبادت میں ہیں اگر مقصد اور نیت اچھی ہے، ان کے بھی درجے ہیں. جب سے ہم نے دین اور دنیا کو الگ کیا اور دنیاوی علوم کو دینی علوم کے مقابلے میں کم تر درجہ دیا تو اس کا نتیجہ کیا؟ ایک تو جہالت عام ہوئی اور دوسرا یہ کہ دنیاوی اعتبار سے مسلمانوں کا غلبہ ختم ہوا. یہ ایک مسکنسپشن تھا. اللہ نے مسلمانوں کو کہیں نہیں روکا. آپ دیکھیں کہ آج بھی لائبریری آف کانگریس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اسلام نے دنیا کو سائنس سے روشناس کرایا، ذہنی سوچ کی آزادی مسلمانوں نے دنیا کو عطا کی. اس سے پہلے سوچ کی آزادی نہ تھی، لیکن آج افسوس کے مسلمان اور خصوصاً دیندار مسلمان ان سائنسی علوم کو کنڈیم کرتے نظر آتے ہیں. انہیں مسلمان کنڈیم نہیں کرتا، لیکن مسلمان صرف ان کو کافی نہیں سمجھتا. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ انسان کو فوقیت اور فضیلت تو دیتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے انسان اپنے مسائل کا حل تلاش نہیں کر سکتا. اب یہ ایک دعویٰ ہے جو میں نے کیا، اس کو ثبوت میں آگے کی آیات ہیں ان کو دیکھتے ہیں.